أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق الله العلي العظيم. بچوں کی حقوق اور والدین کی ذمہ داریوں کے سلسلے کی آج دوسری نشست ہے. یہ موضوع ایک طولانی اور طویل موضوع ہے، اور اس کے لیے مومنین اور مومنات کو چاہیے کہ علیحدہ سے کلاسوں کا انتظام کریں، اور اس اہم وظیفے کو جو اولاد کی نسبت ان کا ہے، اس کو مفصل تعلیم لیں. اس چھوٹی سی نشست میں کچھ اہم نکات اور کلیدی نکات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، اور انشاءاللہ خدا سے دعا ہے کہ ہمیں اس اہم مقصد میں کامیاب فرمائے. اس آیہ مبارکہ میں خداوند عالم مومنین کو سے یہ خطاب کر رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا، بچا لو کن کو؟ انفسکم و اہلیکم، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو، اپنے خاندان کو، اپنی فیملی کو. کس چیز سے بچا لو؟ آگ سے. اور اس وہ آگ کیسی ہے؟ وقودہ الناس والحجارہ، جس کی جس آگ کا ایندھن پتھر اور لوگ ہیں. یہ ایسی آگ ہے، خدا ہم سب کو اس آگ سے محفوظ رکھے. یہ ایسی آگ ہے جو نہ صرف انسان کی چمڑی کو بلکہ انسان کی روح کو جلائے گی قیامت کے دن. تو ہماری ایک اہم ذمہ داری اپنے آپ کو، اور یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ خداوند عالم نے اپنے آپ سے شروع کیا کہ آپ پہلے اپنے آپ کو بچائیں. جس طرح آپ ٹریول کرتے ہیں، جہاز میں بیٹھتے ہیں، تو جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے پہلے ہوتا ہے کہ اگر آکسیجن کم ہو جائے اور ماسک گریں گے، تو سب سے پہلے ماسک آپ نے خود پہننا ہے، پھر دوسرے کو بچانا ہے. جو خود آگ سے نہیں بچا ہوا، وہ کیسے دوسروں کو آگ سے بچا سکتا ہے؟ تو ایک اہم نقطہ یہاں پر تو یہی ہے، پہلا کہ بچوں کی تربیت کرنے سے پہلے ہمیں اپنی تربیت خود کرنی ہے. اگر ہم خود اپنے آپ کو آج سے آگ سے بچا لیں، تو شاید اس قابل ہو جائیں کہ اپنے بچوں کو آگ سے بچا لیں. تو آگ سے بچانا، جیسا کل کا آخری جو جملہ تھا، وہ بھی وہ دعا امام حسین علیہ السلام کی کہ پروردگار، اگر ہم نے اپنے آپ کو، اگر تو نے مجھے آتش جہنم سے نجات کا پروانہ نہیں دیا، تو گویا مجھے کچھ بھی نہیں ملا، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا. جو کچھ مجھے ملا، وہ مجھے میرا اس سے میرا کوئی بھلا نہیں ہوگا. اور یہی نقطہ تربیت اولاد کے سلسلے میں بھی مہم ہے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو آگ سے نہ بچایا، تو ہم نے ان کے لیے کوئی کام، گویا کہ کوئی کام نہیں کیا. دنیا دے دی، آخرت نہ دے سکے، تو کچھ بھی نہیں دی. اور اگر آخرت دے دی، دنیا نہ دے سکے، تو کسی چیز کو محروم نہیں رکھا. جو حقیقی، جو اصل چیز تھی، جو مطلوب تھا، وہ حاصل ہو گیا. کل کی گفتگو میں ہم نے ان کی جسمانی ضروریات کے اوپر ایک اشارہ کیا. آج کی گفتگو میں قرار یہ ہے کہ ان کی معنوی ضروریات جو ہیں بچپن سے، اس کی طرف اشارہ کیا جائے. تو اس سلسلے میں جو کل بھی ذکر ہوا، تو جو سب سے اہم ضرورت ہے اور اہم وظیفہ ہے ماں باپ کا بچوں کی نسبت سے، وہ ان کو خدا شناس بنانا. ایسا بچہ پروان چڑھانا کہ جو خدا کی شناخت رکھتا ہو، خدا کی معرفت رکھتا ہو. کیوں معرفت مقدمہ ہے عبادت کا اور دوسرے اور عمل کا؟ تو اس سلسلے میں اگر آپ اس نقطے پر روشنی ڈالنا چاہیں کہ معرفت خداوندی کس طرح سے ماں باپ اپنے بچوں، جملہ یہ کہنا کہ ہمیں بچوں کو خدا شناس بنانا ہے آسان ہے، لیکن عملی میدان میں جب ماں باپ اترتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ خالی ہیں، ہمارے پاس وہ ٹولس نہیں ہیں، ہمیں وہ راہ کار نہیں آتے، ہمیں وہ اقدامات نہیں آتے کہ کیا کیا جائے گھر کی فضا میں، کہ بچہ جو ہے وہ ان کو کیا ہر روز صبح نماز فجر کے لیے اٹھایا جائے، زبردستی نماز پڑھائی جائے، مسجدوں میں لے کے جایا جائے، کیا کیا جائے کہ وہ بچہ جو ہے وہ خدا شناس بنے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی آج کی نشست میں تمام مومنین اور مومنات کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں. واقعاً بہت بڑی ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت، اور کامیاب ہے وہ انسان، جسے آپ نے کہا کہ پہلے اپنی تربیت اور پھر اولاد کی تربیت کر پائے، تو واقعاً کامیاب ہے وہ انسان. شروع میں اپنی تربیت کے حوالے سے آپ نے آیت کی تلاوت کی، میں بھی ایک دو آیتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ جن میں مغفرت کی دعا کی گئی ہے، ان آیات میں بھی اگر ہم دیکھیں تو پہلے یہی کہا گیا ہے کہ رب اغفر لی، خدایا میری مغفرت فرما، اس کے بعد پھر دوسروں کی مغفرت کی دعا کی گئی ہے، چاہے پھر وہ والدین ہوں، چاہے پھر وہ اولاد ہو، چاہے پھر وہ مومنین ہوں، مومنات ہوں. یہ ہمیں قرآن مجید میں آیات نظر آئیں گی کہ پہلے اپنی مغفرت کی دعا کی گئی ہے کہ میں بخشا گیا تو دوسروں کی بخشش کے لیے، دوسروں کے نجات کے لیے کام کر سکتا ہوں. اگر آدمی خود ہی نہ بچ پائے تو وہ دوسروں کو کیا بچا سکتا ہے؟
تو جی خود سمندر میں ڈوب رہا ہے وہ دوسروں کو کیا بچائے گا؟
کیا بچائے گا؟ بالکل ایسا ہی ہے. ڈوبنے کے حوالے سے بھی ایسا ہے، جلنے کے حوالے سے بھی ایسا ہے، تمام چیزوں میں جو بھی نقصان کی چیز ہے، پہلے آدمی خود کو بچائے تو دوسروں کو سہارا دے پائے گا. خود ہی گر رہا ہو تو کسی دوسرے کو سہارا کیا دے سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے امام علی علیہ السلام سے منسوب حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ دوسروں کی تربیت کرے، اسے چاہیے کہ خود سے شروع کرے. یعنی وہ صفات پہلے اپنے اندر پیدا کرے. اس کا اپنے اندر صفات پیدا کرنا سبب بنے گا کہ اس کی زبان میں بھی اثر آئے اور لوگ اسے اثر لیں اور اسے کچھ سیکھیں. لیکن جب ہماری زبان اور ہمارے عمل میں لوگوں کو فرق نظر آئے گا، اگر ہم بچوں کو کہیں گے بیٹا اٹھو قرآن کی تلاوت کرو اور خود کبھی قرآن کھول کے ان کے سامنے پڑھے ہی نہیں، تو اس میں کیا اثر ہونا ہے؟ اور واقعی افسوس کی بات ہے کہ ایسا اکثر ہوتا ہے. ہم جب بچوں کو قرآن پڑھوا رہے ہوتے ہیں کہ اٹھو بیٹا قرآن کی کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے، اٹھو تم نے تلاوت کرنی ہے، لیکن کیا ہم نے بھی تلاوت کرتے ہیں گھروں میں کہ بچے ہمیں دیکھیں اور وہ تلاوت سیکھیں؟ تو اگر ہم بچوں کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں تو پہلے خود سیکھنا پڑے گا، خود میں وہ صفتیں پیدا کرنی پڑیں گی تاکہ ہمارے بچے وہ ہمارے اندر وہ چیزیں دیکھیں، اس میں سے بھی کچھ سیکھیں.
ایک جالب نقطہ یہاں پر ایسی آبزرویشن جو مومنین و مومنات نے بھی توجہ کی ہوگی. دیکھیں آج کل ہم بچوں سے موبائل کو دور رکھنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں بچے موبائل سے دور رہے، لیکن دور رکھنے کی کوشش کے باوجود بچے دیکھیں موبائل سے کتنے اٹیچ ہوئے ہوئے ہیں. اگر تھوڑی سی دقت کریں، وہ وجہ یہ ہے کہ وہ ماں باپ کو 24 گھنٹے موبائل پر دیکھ رہے ہیں. تو یہ دیکھنا تربیت کا سبب بن رہی ہے، اور وہ چاہتے ہیں یہ ایسی چیز ہے جو ہمارے ہاتھ میں بھی ہونی چاہیے. اگر اسی طرح موبائل کی جگہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں صبح شام
ہمارے ہاتھوں میں ہوتا، جی ہاں قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہوتا، خدا ہماری زبان پر ہوتا، تو انہوں نے ہم سے وہی سیکھنا تھا. بہرحال سب سے اہم اور بنیادی حق یہی ہے، جیسا کہ رسالت الحقوق امام زین العابدین علیہ السلام میں منقول ہے، کہ اپنے بچوں کو خدا شناس بناؤ، خدا کی معرفت پر ان کی تربیت کرو، ان کو خدا سے آشنا کرو، ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ خدا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل اسی طرح جیسے قرآن مجید میں خداوند متعال نے بار بار انسانوں کو یاد دلایا ہے کہ اذکروا نعمتی اللتی، یاد کرو میری نعمت کو. یہ نعمتوں کی یاد دہانی اہم اور بنیادی چیز ہے. ہمیں کوئی بھی نعمت ملے، ہم اب بچوں کو یہ بتائیں کہ دیکھو بیٹا خدا نے یہ دی ہے، خدا نے یہ کرم نوازی کی ہے، خدا نے یہ نعمت دی ہے، خدا نے یہ فضل کیا ہے. اگر ہم ہر چیز کے پیچھے خدا کو لے آئیں تو ہمارے بچوں کو بھی یہ باور ہونے لگے گا، ان کا بھی عقیدہ بننا لگے گا، ان کی بھی یہ ذہنیت بننے لگے گی کہ خدا ہے. یہ سب نعمتیں دینے والا، ان تمام نعمتوں کے پیچھے، ان تمام رحمتوں کے پیچھے اصل منعم اور نعمت عطا کرنے والا خدا ہے. اگر ہم جو بھی بچوں کے لیے کام کرتے ہیں اس میں اپنے آپ کو پیش کرنے کی بجائے ہم خدا کو پیش کریں، ہم کیا کرتے ہیں کہ واسطوں پہ رک جاتے ہیں. دیکھو بابا یہ لے آئے ہیں، دیکھو ماما نے تمہارے لیے یہ کام کیا ہے، دیکھو فلاں نے یہ کیا ہے، دیکھو فلاں سے یہ چیز ملی ہے. تو ان واسطوں کی بجائے اگر ہم کہیں کہ دیکھو خدا نے اس کے ذریعے سے یہ چیز پہنچائی ہے، ہم خدا کو لے آئیں، تو ان کے ذہن میں نقش ہو جائے گا، اور وہ جہاں بھی نعمت کو پھر دیکھیں گے ان کا ذہن خدا کی طرف ہی جائے گا. اور دوسری ایک اہم بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ خدا کو اپنی زندگی میں لے آئیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم صرف منفی چیزوں میں خدا کو لے آتے ہیں، وہی خدا کو ڈرانے والا پیش کرتے ہیں، یہ کرو گے تو خدا سزا دے گا، یہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو. ہم نے خدا کو نعوذ باللہ، اب ہماری یہ ایک افسوسناک حالت ہے جسے بیان کرنا ہی چاہیے، کہ ایک ڈراؤنی چیز بنا دیا ہے. حالانکہ دعاؤں میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ یا من سبقت رحمتہ غضب، اس کی رحمت اس کے غضب پر مقدم ہے، اس کی رحمت اس کے غضب سے بہت زیادہ ہے۔ قرآن مجید میں اگر ہم دیکھیں گے سب سے زیادہ ذکر خدا کی رحمت کو آیا ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمت کا رحمان سے بھی بیان کیا جا رہا ہے اور رحمت کو رحیم سے بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اگر ہم اس طرح ذکر کریں اور ہر نعمت کے ساتھ خدا کو پیش کریں تو ہمارا بچہ اپنے اندر یہ محسوس کرے گا اور اس کی تربیت ہوگی کہ وہ خدا شناس بنے۔
جزاکم اللہ، بہت اہم نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا، بلکہ ایک کلیدی نقطہ جسے کہا جا سکتا ہے کہ نعمتوں کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ خدا کا تعارف کرائے۔ یہ ایسا موضوع ہے معرفت خدا، پہچان کروانا خدا کی، کہ اگر ہم آج کی پوری نشست اس کو
جی
دے دیں تو حق بنتا ہے، کیونکہ مقصود یہی ہے،
مقصود یہ ہر نبی کی دعوت کا بنیادی
مقصد یہی ہے۔ ایک دو اہم نکات اور اسی حوالے سے والدین کے لیے جو مہم ہے وہ یہ کہ کل مولود یولد علی فطرت اللہ، ہر بچہ فطرتاً خدا شناس ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، ہم کئی دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں کیا کرنا ہے کہ خدا شناس بنایا جائے، خدا تو نظر نہیں آتا، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری خلقت، ہماری بچوں کی خلقت اس طرح سے کہ ہم فطرتاً خدا کو پہچانتے ہیں، ٹھیک ہے، صرف یہ دنیاوی تعلقات کی بنا پر ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ صرف غفلت کو ہٹا دیا جائے تو خود بخود بچہ جو ہے وہ خدا کو پہچانتا ہے۔ یعنی آپ کو کوئی خاص کام کرنے کی ضرورت نہیں، مثال کے طور پر، اور بہت سارے انہیں، اور ہمارا وظیفہ بھی اس حوالے سے یہی ہے، خاص طور پہ چھوٹے بچوں میں جن کی فطرت پاک ہے، سالم ہے، کہ ان کی فطرت کے ذریعے سے ان خدا کی پہچان کروائی جائے، نہ یہ کہ آپ بڑے پیچیدہ براہین لے کر آئیں اور اس کو لاجک کے ذریعے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ نہیں، بالکل سادہ طریقے سے، مثلا بچے نے لیگو سے یا کسی اور چیز سے محل بنایا، مٹی سے محل بنایا، وہ باہر گیا، اور اگر آپ بیچ بیچ میں سے اس کو ہٹا دیں، خراب کر دیں، واپس آ کے کہے گا یہ کس نے کیا، یہ اس کا سوال کرنا یہ کس نے کیا، گویا جانتا ہے کہ بغیر سبب کے، بغیر مؤثر کے کوئی چیز کائنات میں وقوع پذیر نہیں ہو سکتی۔ تو جب میرا گھر جو ہے وہ کسی کے توڑے بغیر نہیں ٹوٹ سکتا، یا اس کا ٹوٹا ہوا گھر پڑا ہے واپس آئے تو جڑا ہوگا تو پوچھے گا یہ کس نے بنایا،
جی
ٹھیک ہے نا، تو وہ اس کی اس فطری سوال کو آپ جب باہر لے کے چلیں، اس کو سیر کے لیے، اور چاند کو دیکھیں، اس کے یہ چاند دیکھ رہے ہو یہ کس نے بنایا،
سبحان اللہ،
یہ سورج دیکھ رہے ہو یہ کس نے بنایا، یہ زمین،
بالکل سادی زبان میں یہ چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں اور کرنی بھی چاہیے، بچوں سے بچوں کی زبان میں بات کریں تاکہ وہ سمجھے۔ اب بچے ہیں، وہ کوئی فلسفی، کوئی فیلسوف یا منطقی، کوئی بڑی باتوں کی ضرورت نہیں، وہاں سادی سادی چیزوں سے ان کو باتیں سمجھائی جا سکتی ہیں اور وہ جلدی سمجھ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل فکر نہیں ہے ان کے پاس،
بالکل وہ درک بھی کرتے ہیں۔ اور ایک تو یہ تو کہ اس نقطے کی طرف اشارہ یا توجہ رہنا کہ خدا شناسی فطری ہے اور اسی ذریعے سے، اسی راستے سے ہمیں بچوں کو خدا شناس کروانا ہے۔ دوسرا جو آپ نے نعمتوں کے حوالے سے بات کی، وہ ایک دلچسپ واقعہ بھی ہے تاریخ کا۔ دیکھیے، ہمیں تربیت کے اصول بھی آئمہ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خدا بند عالم نے قرآن مجید کے ذریعے سے ہمیں ہم تک پہنچائے ہیں۔ ہر وہ کچھ جو ہم تک پہنچا ہے وہ انہی ہستیوں کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ تو وہ ایک داستان ہے تاریخی کہ اسلامی کے سرکار دو عالم مسجد میں تشریف فرما تھے تو اصحاب بھی موجود تھے، تو سب رسول خدا نے تلاوت ہو رہی تھی قرآن کی، ایک آیت آئی جس میں وذکر ہوں بے ایام اللہ کا ذکر آیا، تو انہوں نے کہا، وہ روک کے پوچھا، وہ کون سی نعمتیں ہیں جو خداوند عالم نے تمہیں عطا کی ہیں اور ان کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے؟ تو باری باری سب سے پوچھا، سب کسی نے کچھ جواب دیا، کسی نے کچھ جواب دیا۔ بہرحال میں اس داستان میں مفصل نہیں جاؤں گا۔ بعد میں انہوں نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، آپ بھی بتائیے۔ تو انہوں نے پہلی نعمت بتائی، پھر کہا اس کے بعد دوسری نعمت کون سی ہے، دوسری نعمت بتائی، پھر تیسری نعمت بتائی، پھر چوتھی نعمت بتائی، 10-12 نعمتیں بتائی۔ اور صرف پوچھا جاتا ہے، اچھا اس کے بعد اب کون سی نعمت ہے، پھر اس کے بعد اب کون سی نعمت دی خدا نے؟ تو جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع آیا، کہا وَإِن تُعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر آپ خدا کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو اس کا احسان ہی کر پائیں گے، اس کو یعنی انکاؤنٹیبل، انلمیٹڈ ہیں،
ٹھیک ہے۔
تو یہ ایک روش تھی رسول خدا کی سوال جواب کے ذریعے سے لوگوں کو نعمت خدا تک منتقل کرنے کی، توجہ دلانے کی۔ اسی قصے کو، اسی انسیڈنٹ سے الہام لیتے ہوئے ایک صاحب نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو، جب وہ بیٹھے تھے کھانے کی ٹیبل پہ، تو ظاہر ہے نعمت ہے الہی سے میز بھری ہوئی تھی, تو کہا اچھا میں ایک گیم کھیلتے ہیں, ہم میں سے ہر ایک شخص جو ہے نا وہ ایک نعمت خدا کا ذکر کرے گا, ٹھیک ہے, اور جہاں پر جو شخص نعمت خدا کا ذکر نہیں کر پایا وہ آؤٹ ہو جائے گا, وہ گیم نکل جائے گا. تو پہلے انہوں نے خود شروع کیا, انہوں نے جو بھی سامنے مثلا پھل پڑا تھا, یہ سیب خدا کی نعمت ہے, اس سے شروع کیا, تو بچوں کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی
یہ بھی نعمت ہے,
یہ نعمت ہے. اچھا اب دوسرے بول سے اس نے کہا کیلا ہے, ایک نے کہا سیب ہے. وہ جب پھلوں کا سلسلہ ختم ہوا تو اب وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اب کیا کیا جائے. اس نے ادھر دیکھا, پھر اس نے پنکھے کی طرف دیکھا, اس نے کہا پنکھا اللہ کی نعمت ہے, پھر اس نے کہا لائٹ اللہ کی نعمت ہے, یہ اللہ کی نعمت ہے, پھر وہ رشتہ داروں ماں باپ اللہ کی نعمت ہے. یہ سلسلہ اب یہ 3-4 منٹ کی گیم چلی تھی, تو وہ ایک بچہ جو کہتا ہے بابا جان ایک منٹ, یہ گیم تو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے.
سبحان
اللہ, ٹھیک ہے نا, یہ اب دیکھیے اس کی یہ ریئلائزیشن, یہ احساس کہ یہ گیم ختم نہیں ہونے والی, گویا وہ اس حقیقت تک پہنچ گیا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کا احساس, یہ اس حقیقت تک پہنچ گیا. اب بتانا اور چیز ہے کہ آپ اس کو ایک جو ہے وہ مجلس پڑھتے ہیں اس کے لیے,
جی جی,
اور اب وہ اس گیم کے ذریعے سے, تو یہ سادے طریقے جو آئمہ سے اور انبیاء سے ہمیں ملے ہیں اس کے ذریعے سے, جب ہم اچھا جب ان کو نعمت کا احساس ہو, اندازہ ہوگا کہ یہ تمام نعمت, اتنی نعمتیں خدا نے دی ہیں, خود بخود ان کا دل جو ہے وہ شکر کے لیے کیوں انسان کی فطرت کے اندر ہے, پھر دوبارہ یہ فطرت کے اندر ہے کہ جس جو اس کو نعمت دیتا ہے, جب آپ کو کوئی گفٹ دیا جاتا ہے آپ پلٹ کر کیا کہتے ہیں, تھینک یو, تھینک یو نہیں کہیں گے, آپ کو خود بھی برا لگے گا, اگلا بندہ بھی کہے گا کہ
بڑا ناشکر ہے,
بڑا ناشکر ہے. تو انسان ناشکر نہیں بننا چاہتا, وہ اس کی فطرت کے اندر ہے شکر کرنا. تو جب نعمت کا پتہ چل جائے کہ نعمت کہاں سے آ رہی ہے, تو محبت بھی ہو جائے گی,
جی
شکر بھی ہو جائے گا. ایک اور روایت کا جملہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی, فرمایا حببنی الی خلقی,
سبحان اللہ,
کہ مجھے میری مخلوق میں محبوب قرار دے. اور آگے دوسرا جملہ بھی ہے حبب خلقی الیہ, اور میرے مخلوق کو میرے نزدیک محبوب کر. ظاہر ہے جناب موسیٰ علیہ السلام نے پلٹ کر سوال کیا کیف افعل ذلک, کیسے کروں, گویا یہ کہنا چاہ رہے تھے لوگوں کے دلوں پر تو میرا کوئی کنٹرول نہیں ہے, میں کیسے لوگوں کو کہوں کہ آپ اللہ سے محبت کریں. محبت کرنا کہنے سے تو نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, اگر صرف کہنے سے محبت ہو جاتی تو ہر کپل کے اندر محبت ہوتی, لیکن محبت کے اپنے شرائط ہیں, لوگوں کے دلوں پر آپ کا کنٹرول نہیں ہے. تو جو خوبصورت جواب آیا خدا نے فرمایا ذکر ہوں مالائی, ٹھیک ہے, ان کو میری نعمتیں یاد دلاؤ. تو جب وہ خدا کی نعمتیں ان کو یاد آئیں گی, خود بخود وہ مجھ سے محبت کریں گے. تو یہ تربیت کا ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ ہم نعمتوں کی طرف اولاً ہماری خود توجہ ہو,
جی خود توجہ,
ٹھیک ہے, اس کے بعد بچوں کی توجہ کرائی جائے. یہ خود سبب بنے گا کہ بچہ جو ہے وہ خدا شناس بنے گا.
بلکہ میں کہوں گا کہ ہمیں جو ہے وہ آج تھوڑی سی ایکسرسائز جو ہے ہوم ورک ہم دے رہے ہیں, اپنے لیے بھی ہے اور تمام ہمارے سننے والے دیکھنے والے مومنین اور مومنات کے لیے, کہ ہم آج جو ہے نا وہ کاغذ قلم لے کر بیٹھیں اور اللہ کی نعمتوں کو لکھیں. ویسے تو ہم نے آیت پڑھ لی, جملہ پڑھ دیا کہ اللہ کی نعمتیں لا تعداد ہیں, محدود نہیں ہیں, لیکن ہم کتنی نعمتوں کو لکھ سکتے ہیں, گن سکتے ہیں؟ حیرت ہوگی ہمیں کہ ہم کیا کہیں کہ شاید کوئی بہت اچھے مومن ہو تو زیادہ زور لگا کے 100-200 لکھ لیں نام کے ساتھ. ویسے تو کہنا کہ جناب بہت ہے, لیکن اگر ہم لکھیں تو ہمیں واقعی جب ہماری توجہ جائے گی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ بھی نعمت ہے, یہ بھی نعمت ہے. بہت ساری نعمتیں ہم کیونکہ توجہ نہیں کرتے غافل رہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے, لیکن اگر ہم سوچنے بیٹھیں تو جب خدا نے کہا ہے کہ لامحدود ہیں تو چند ہزار تو ہم گن سکیں, اور جتنا ہم سوچتے جائیں گے جتنا ہم توجہ کریں گے اتنا ہمیں نعمتیں زیادہ نظر آئیں گی, اتنا ہی ہمارے اندر پھر شکر کا احساس, معرفت کا احساس, عبادت کا لگاؤ اور زیادہ پیدا
اور زیادہ ہوگا. یہ ایکسرسائز ایک خاص مقصد کے تحت میں اس کو نقل کر رہا ہوں, اگرچہ بات تکراری ہے. ایک جگہ میں تبلیغ بھی گیا ہوا تھا, تو وہاں پر پہلے دن جو ہے نا وہ نعمتوں کے اوپر اچھا تھا, تو پہلے دن بچوں کو یہی کہا کہ دسویں دن آپ نے نا آج سے لسٹ بنانا شروع کر دیں,
جی جی
دسویں دن دینی ہے اور جس کی سب سے زیادہ تو لانی لسٹ ہوگی اس کو انعام دیا جائے گا. اور پھر ان سلری لسٹ کا جو ہے نا وہ پڑھ کے بھی میں نے لوگوں کو سنایا کہ دیکھیں بچوں نے یہ 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 لسٹ نعمتوں کی, اس میں بڑے بھی تھے چھوٹے بھی تھے. تو ایک جالب توجہ اور ایک جالب چیز کی طرف توجہ ہوئی, ایک نقطے کی طرف. اس میں ایک خاتون تھی بڑی تھی یعنی شادی شدہ تھی, جب انہوں نے لسٹ بنائی ہوئی تھی نعمتوں میں, تو اس میں نعمت ایک نعمت جو انہوں نے ذکر کیا وہ ساس بھی تھا.
ہاں دیکھیے
ٹھیک ہے نا, تو واقعی ان کی معرفت کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ خداوند عالم کی ہر چیز نعمت ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں گے ساس نعمت نہیں ہے اور مجھے نعمتوں کو ڈھونڈنا پڑے گا. نہیں, کئی دفعہ کچھ چیزیں جو ہمیں ناپسندیدہ لگتی ہیں کسی وجہ سے,
جی ان میں بھی
وہ بھی خدا کی نعمت ہوتی ہے.
اس میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں, فائدہ ہوتا ہے ہمارے لیے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے جس میں خدا نے مطالعہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم برا سمجھو لیکن وہ تمہارے لیے اچھی ہو,
بلکہ خیر کثیر ہو, اس کے اندر
بہت زیادہ بھلائی ہو. تو گھر کے بزرگ بھی ایسے ہیں, ہو سکتا ہے کہ بعض باتوں کی وجہ سے کبھی ہمیں اچھے نہ لگے, لیکن احساس تب ہوتا ہے جب وہ نعمت چھن جاتی ہے. اور یہ ایک المیہ ہے ہمارا کہ ہم نعمت کی قدر تب جانتے ہیں جب وہ نعمت چھن جاتی ہے. نعمت کے ہوتے ہوئے قدر کی جائے تو اسے بہت زیادہ فیض یاب ہویا جا سکتا ہے.
بہرحال یہ معرفت خدا ایسا موضوع ہے کہ آج پورے دن بھی اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے. تو آگے چلتے ہیں, خدا شناسی کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ ہے خدا پرستش.
جی,
کہ اب ہم بچوں کو عبادت کی طرف کیسے لے کے آئیں, ان کے اندر انگیزہ ہے, وہ شکر خدا کرنا چاہتے ہیں, اب یہاں سے اگلے مرحلے پر ہم کس طرح سے بچوں کو لے کر آئیں, تو اس سلسلے میں اگر آپ
جی پہلا نقطہ تو وہی ہے جیسے ہم نے پہلے کہا کہ کچھ چیزیں ہم نے بچوں کو کہنی ہوتی ہیں, سکھانی ہوتی ہیں, کچھ وہ ہم سے آٹومیٹکلی سیکھ رہے ہوتے ہیں. جو ہمارا عمل ہوتا ہے چاہتے نہ چاہتے ہوئے بچے اسے کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں. لہٰذا پہلے ہمیں اپنے عمل میں وہ چیزیں پیدا کرنی ہوں گی تاکہ بچے ہمارے کہے بنا, بہت ہم نے دیکھا ہوگا کہ جب بڑا کوئی نماز پڑھ رہا ہو نا, بچے کو نہ بھی کہے, چند دن کے بعد بچہ خود بھی آ کے اس کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے. کتنے ہم نے بچے دیکھے ہیں, بہت چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے جو ہے نا وہ والدین کے ساتھ آ کے خود بخود سجدہ کرنے لگتے ہیں. ان کو سجدہ کرنا آتا نہیں ہے, لیٹ جاتے ہیں, سو جاتے ہیں, جھک جاتے ہیں, یعنی وہ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ بابا یہ کر رہے ہیں, ماما یہ کر رہے ہیں, تو یہ اچھی چیز ہے, مجھے کرنی چاہیے. تو پہلے تو ہمیں کچھ گھر کا ماحول ایسا بنانا پڑے گا کہ ان کی رغبت ہو, اس کے بعد پھر ہمیں زبانی بھی کچھ چیزیں ان کو سکھانی پڑیں گی, بتانی پڑیں گی عملی طور پر. بہت زیادہ اس کے مصادیق ہیں روایتوں کے اندر کہ بچوں میں ہم عبادت کا جذبہ کیسے پیدا کریں. کبھی کوئی سوال اٹھانا, کبھی کوئی کام دینا, کہنا دینا. مثلا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کے اندر جو ہے وہ سخاوت کی اچھی صفت پیدا ہو, کہ وہ سخی بنے, کنجوس اور بخیل نہ بنے, تو ہم یہ کریں کہ اس کو جو ہے وہ کچھ رقم دے کے بیٹا یہ تمہارا جیب خرچ ہے, اور ساتھ میں کچھ اضافی رقم دے کہ یہ تم نے دوسروں پر خرچ کرنی ہے,
یا اپنے دوست کے لیے
کچھ لے جاؤ, کوئی تمہیں نظر آئے ضرورت مند اسے تم دے دینا. اگر چند مرتبہ ہم ایسا کام کریں تو آگے ہم خود محسوس کریں گے کہ کچھ دنوں کے بعد بچہ خود اپنی رقم سے بھی کوشش کرے گا کہ یہ ضرورت مند ہے تو اسے دے دوں, دیکھو اس کے پاس نہیں ہے, میرے پاس دو ہیں تو ایک اسے دے دوں, دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے لگے گا. تو پہلے تھوڑا سا ہم اسے جو ہے وہ اگرچہ فطرت میں ہے لیکن پھر بھی تھوڑا سا اسے گائیڈ کریں, اسے لائن دیں, اسے راستہ دکھائیں, وہ پھر خود ہی آگے چل پڑے گا. اور کافی مرتبہ ہمیں خوشگوار حیرت ہوگی کہ وہ چیزیں ہم سے زیادہ اس میں نظر آنے لگیں گی ہمیں. تو اسی طرح سخاوت کا طریقہ یہی ہے, عبادت کا طریقہ یہی ہے, اور بھی
بلکہ بعض موقع پر ہم لوگ سوئے تربیت کا سبب بنتے ہیں, اس کی بری تربیت کا سبب بنتے ہیں. جب وہ کل کو آپ اس کو ایک مہنگا تحفہ لے کے دے رہے ہیں اور کہ بابا وہ بھی ضرورت مند ہے اس کو بھی یہ تحفہ یہ لے دیں, اور آپ اس وقت ایسا رویہ اختیار کریں نہیں نہیں بیٹا سب کے لیے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ کئی دفعہ اس طرح کی رفتار جو ہے کہ ہم مانے ہو جاتے ہیں ایک خیر کے. کئی دفعہ ایسے یہ کچھ ایسے مواقع ہوتے ہیں جہاں پر خرچ کر دینا چاہیے تاکہ وہ اچھی صفت جو ہے وہ جڑ پکڑ لے. اور اسی طرح نماز کی, جیسے آپ نے نماز میں کہا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں بچہ بھی ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا, اب یہ دیکھنے میں ملا ہے کہ اگر بچی آگے کھڑی ہو گئی تو ماں فوراً ٹوک, کئی دفعہ ٹوک ٹوک دیتی ہے, بیٹی چادر لے کے آؤ. ابھی وہ 5 مہینے سال کی ہے, 4 سال کی ہے, پڑھنے دیجیے اس کو ایسے نماز. وہ قبلہ رخ نہیں کھڑی ہوئی, کسی اور رخ کھڑی,
4-5 سال بڑے ہیں. لیکن اگر ہم خود نمازی ہوں تو ہمارے بچے 1.5-2 سال سے ہی وہ
جہاں 1.5-2 سال کھڑے ہو جاتے ہیں اس عمر میں, جب وہ بھی نابالغ ہیں, نواجب نہیں. اگر روک دیں گے تو وضو کے پڑھ رہی ہے, ہم کہیں نہیں بیٹا جاؤ نماز پڑھ, اس کے لیے ایک دم سے اس عمل کو مشکل کر دیتے ہیں, اور یہ پھر رکاوٹ بنتی ہے. ایک عارف کا واقعہ ہے کہ وہ رات کو جب اٹھے صلاۃ اللیل کے لیے تو ان کا بیٹا بھی اٹھ گیا, تو اس کو بھی خواہش ہوئی, تو وہ بھی آگے تھے, میں نے نماز پڑھنا ہے. انہوں نے کہا بیٹا بیٹھو ادھر, ایک چھوٹی سی سورج کی تلاوت کروائی ان سے, کہا اب جا کے سو جاؤ. اس کو بھیج دیا واپس کہ اگر آج پہلے دن اس کو 1 گھنٹے کی عبادت کروا دیتے ان سے تو اگلے دن بیٹے نے کہنا تھا میں سوتا ہی اچھا ہوں. ٹھیک ہے نا, تو اس کے اندر وہ حکمت بہت اہم ہے کہ ہم بچوں کو محبت کی چاشنی جو ہے نا وہ احساس کروائیں. وہ آپ نے احساس کروا دی,
چکھوا دے,
چکھوا دیں,
پھر اس نے خود ہی ڈھونڈنا ہے اور لائن پہ لگ جائے
آگے چلنا ہے. تو یہ مہم ہے کہ ہم رکاوٹ نہ بنے, مانے نہ بنے. حتیٰ اگر آپ مثلا سخاوت کی صفت چاہتے ہیں تو اس کا لقب ایسا کا, اگر اس نے سخاوت نہیں کی کہیں کسی موقع پر تو اس طرح کا برتاؤ نہ ہو کہ بھئی تم سخی نہیں ہو.
جی جی,
اسے اس کو یہ چیز باور نہ کرائی جائے کہ تمہارے اندر ایک عیب ہے, بلکہ پازیٹیو سائڈ سے اس کو اس کی طرف کھینچاؤ, لے کے آیا جائے, اس کو کھینچا جائے اس کی طرف کہ یہ نیکی بھی تم کر سکتے ہو.
جی,
یہ بھی تم کر سکتے ہو.
سخاوت کے حوالے سے ہم امام علیہ السلام کی اگر مثال دینا چاہیں تو امام رضا علیہ السلام کے لیے منقول ہے کہ آپ جب خراسان میں تھے اور امام محمد تقی علیہ السلام مدینے میں تھے تو امام رضا علیہ السلام نے ان کو خط لکھا کہ بیٹے میں نے سنا ہے کہ تمہیں غلام جو ہے وہ چھوٹے دروازے سے نکال کے لے جاتے ہیں, گلی سے نکال کے لے جاتے ہیں, جبکہ تمہیں چاہیے کہ صدر دروازے سے باہر نکلو. شاید وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ صدر دروازے پر شاید کوئی مانگنے والا مل جائے, کوئی ضرورت مند مل جائے, کوئی حاجت مند مل جائے, تو تمہیں وہاں سے جانا چاہیے اور ساتھ میں حتمن کچھ رقم رکھ لیا کرو کہ اگر کوئی ضرورت مند ملے, کوئی حاجت مند ملے تو اس کے سوال کے بغیر ہی اسے دے دیا کرو. یہ تربیت کا کتنا پیارا انداز ہے. یہ بڑی اہم بات جو آپ نے دوسری بات کہی اسی پہ ہم اگر آئے ہیں تو بنیادی فارمولہ ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم سرزنش کی بجائے, ڈانٹنے کی بجائے, نگیٹو سوچ کی بجائے ہم پازیٹیو لیں, مثبت لیں. اور بڑی دلچسپ حقیقت ہے جو قرآن مجید نے ذکر کی ہے, ویسے ہمارے فروع دین میں ہے, نیکیوں کا حکم دینا, برائیوں سے روکنا, لیکن آپ اس کی ترتیب پہ اگر غور فکر کریں تو ہمیشہ نیکیوں کا حکم پہلے ذکر ہوا ہے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی سورہ لقمان میں موجود ہے کہ نیکیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو, وہ پورے قرآن مجید میں, ہماری فروع دین کی ترتیب میں بھی یہی ہے کہ پہلے نیکیوں کا حکم ہے پھر برائیوں سے روکنا ہے. کیونکہ جب ہم نیکیوں کا حکم دیں گے, جب ہم نیکیاں انجام دیں گے تو برائیوں کا دائرہ خود بخود تنگ ہوتا جائے گا, برائیاں خود بخود ختم ہوتی جائیں گی. جتنی روشنی پھیلتی جائے گی اتنی ہی تاریکی ختم ہوتی جائے گی. تو بجائے اس کے کہ ہم بری چیزوں کو ہائی لائٹ کریں یا ان کو لے آئیں, ان سے منع کریں, ہم اچھائیوں کی طرف رغبت دلائیں, اچھائیوں کا شوق دلائیں اور خدا کی نعمتوں کو یاد دلائیں, خدا کی رحمت کی طرف دیں.
اور پھر یہ کہ ہر وہ نیک عمل جو وہ انجام دیتا ہے اگر اس کے ساتھ اس کو انکریجمنٹ کے لیے کوئی ایسا تحفہ دے دیا جائے,
بالکل
ٹھیک ہے نا, اس میں بھی توجہ رہے کہ ایسا نہ ہو کہ تحفے اس طرح سے آپ دینا شروع کر دیں کہ بچے کی نیت اور مقصد تحفہ بن جائے.
جی جی,
نہیں, ایسا لالچ میں کرنا شروع ہو جائے, نہیں, وہ ہر چیز کے اندر حکمت ضروری ہے اور افراط و تفریح سے بچنا چاہیے. ایک یہ صحیح واقعہ ہے, سچا واقعہ ہے کہ ایک گاؤں کے اندر ایک شخص کے پاس باغ تھا اخروٹ کا, تو وہ مرتے ہوئے اس باغ کو وقف کر گیا کہ اس باغ کے جتنے اخروٹ ہیں وہ مسجد میں جو بچے نماز پڑھنے آتے ہیں
سبحان اللہ
اس پہ ان پہ خرچ ہوں.
تو یہ چیز بھی واقعاً
تھی نا,
یہ بھی ایک نیکی ہے,
یہ بھی خود ایک نیکی ہے. پھر کیا ہوا, اب جب نماز کا ٹائم ہوا کرتا تو جتنے بچے صفوں میں بیٹھے ہوتے وہ اخروٹ بوریوں میں آتے اور ہر بچے کے آگے ایک ایک اخروٹ وہ رکھ دیا کرتے تھے. اس وقت اس پروونس میں یا اس پروونس کے اندر یا اسٹیٹ کے اندر نماز گزاروں کی تعداد باقی پروونس سے سب سے زیادہ ہے. یعنی صرف یہ بچے جو اخروٹ کے شوق میں اور خوشی میں جایا کرتے تھے ان کے اندر اب نماز کی جو ہے وہ شوق اس طرح پختہ ہو گیا کہ وہ نمازی جو ہیں وہ بڑے ہو کے نمازی بنے, اور ظاہر ہے وہ مسجد باقی جو مسجد سے ان کو روحانی غذا ملنی تھی وہ تو ملنی تھی. جیسا جی ماں بچے کو کہتی ہے بیٹا یہ ہوم ورک کر لو میں تمہیں پارک لے کے جاؤں گی, تو مقصد پارک لے کے جانا نہیں ہوتا, مقصد یہ ہوم ورک جب کرے گا
جی جی
تو خود بخود جو اس کی علمی نشو نما ہے وہ ہو جائے گی. تو وہ اخروٹ کے شوق میں بچے آتے رہے, لیکن مسجد نے پھر ان کی تربیت اور پرورش اس طرح سے کی کہ وہ بہترین نمازی بنے. تو یہ جو اعمال کے ساتھ تشویق کرنا جو ہے یہ ہم حتماً فراموش نہ کریں.
بڑی اہم بات کی آپ نے کہ مسجد میں آنے اور نماز پڑھنے پر انہوں نے انعام رکھا اور نتیجہ یہ ملا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو عبادات میں لے جائیں. کہتے ہیں کہ اس مسجد کا مستقبل کچھ نہیں اگر ہماری مسجد میں آخری صفوں میں ہمیں بچوں کی آواز نہ آتی ہو. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مسجد آباد رہے تو ہمیں یہ چیز اپنی اگلی نسلوں میں منتقل کرنی ہے. صرف بچے آ جائیں مسجد میں, روزانہ ہم ان کو لے آئیں, ان کی بچگانہ عادتوں سے درگزر کریں, صرف یہ دیکھیں کہ مسجد میں آیا ہے, ایک اچھائی کی طرف اس نے قدم بڑھایا ہے. بڑی افسوس کی بات ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ خود دیندار افراد جو ہے, جیسے آپ نے پہلے جملہ کہا تھا کہ عبادت سے روکنے کا سبب بنتے, اب جو بچہ پہلی بار آیا ہے اگر اسے ڈانٹ دیا جائے, اس کے ساتھ برا رویہ اپنایا جائے, تو وہ کہے گا کہ یہ کوئی اچھی جگہ نہیں ہے. وہ اس شخص سے نہیں, اس جگہ سے, اس عمل سے ہی متنفر ہو جائے گا کہ نہیں جی وہاں مسجد میں تو وہاں ڈانٹا جاتا ہے, لیکن اگر ایسا ہو کہ ہمارے اگر افطاری بٹ رہی ہے تو پہلے خود چیز اٹھا کے بچوں کو دی جائے, تو ایک تو اس کا احترام ہوگا, اعتماد بے نفس ہوگا, شخصیت بنے گی نیکی کی طرف ترغیب, پھر اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ یہ کتنی اچھی جگہ ہے, مسجد کی محبت آئے گی, یہ کتنا اچھا عمل ہے, روزے کی طرف محبت آئے گی, نماز کی طرف رغبت ہوگی. تو ہم جو ہیں وہ اپنے عمل سے بھی یہ چیزیں بچوں میں جو ہے وہ عادت ڈالیں, ان کو نیکیوں کی طرف لے آئیں. بلکہ اگر ہم قرآن مجید کی دو آیتوں کو ملائیں تو شاید یہ لطیف اور جالب نقطہ ہوگا. ایک آیت پہ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا, مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے, زینت کہا گیا ہے ان کو. دوسری آیت میں یہ ارشاد رب العزت ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد. ٹھیک ہے, اب مسجد میں دو معنی کی گئی ہیں کہ مسجد خود نماز کو کہا گیا ہے یا مسجد مسجد کو کہا گیا ہے. اگر مسجد مسجد کو کہا جائے تو یعنی مسجد جاتے وقت زینت اپنا لو. تو یہ اگر ہم کہہ لیں کہ مسجد جاتے وقت زینت اپنا لو, یعنی مسجد جاتے وقت اپنی اولاد کو ساتھ لے جاؤ, یہ زینت ہے. مسجد جاتے وقت زینت سے آراستہ ہو جاؤ, کچھ رقم لے لی جائے کہ اگر مسجد میں کوئی مستحق مل گیا. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کے حوالے سے معروف ترین آیت, اس میں یہی ذکر ہے کہ آپ علیہ السلام نے نماز کی حالت میں, رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی, یعنی صدقہ دیا. یہ زکوٰۃ وہ والی زکوٰۃ نہیں, یہ صدقہ ہے. تو اگر ہم کچھ واقعاً رقم لے جائیں کہ مسجد میں خرچ کریں گے تو مسجد کی وجہ سے اس کا ثواب بھی بڑھے گا, اور بچوں کو ہم لے جائیں
اپنے بچوں کے ہاتھ سے خرچ کروائیں
یہ اور اچھا, بچوں کے ہاتھ سے اگر وہاں پہ خرچ کروائیں تو جی ہاں, یعنی ہمیں تو وہی ثواب ملنا ہی ملنا ہے, لیکن بچوں کے ہاتھ سے اگر ہم نیکی کروائیں تو ان کے اندر بھی یہ اچھی عادت آئے گی اور ایک اچھا ماحول بنے گا.
اسی ضمن میں آپ نے ایک جملہ, ایک لفظ استعمال کیا, احترام, بچوں کا احترام کیا جائے. یہ خود ایک مستقل عنوان ہے تربیت کا اور ان کے رشد اور نشو نما کا. تو احترام بچوں کا کس طرح سے احترام کیا جائے, اور کیا کچھ مصادیق اگر اس پر بھی آپ روشنی ڈال سکیں.
جی ہاں, دیکھیں یعنی بچوں کی ایک بنیادی ضرورت جو ہے وہ محبت اور توجہ ہے. بچے جو ہیں وہ جسمانی بھی ضروریات ہوتی ہے, لیکن یہ زیادہ ضروری ہے, ان کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے, اور دین نے پھر اس پہ خاص تاکید کی ہے. بچوں کو چومنا یہ اس کی ایک فطری ضرورت پوری ہو رہی ہے. اب دیکھیں آپ ہماری روایات میں دیکھیں, سبحان اللہ, ہمارا دین کتنا اچھا اور پیارا دین ہے کہ اپنے ہی بچے کو اگر کوئی چومتا ہے, والد چومتا ہے, ماں چومتی ہے, چومنے کا ثواب بیان کیا ہے. ایک ایک چومنے پر, ایک ایک بوسے پر اسے کتنی نیکیاں ملیں گی. چاہے بچے کی فطری ضرورت پوری ہو رہی ہے, چومنے پہ ثواب ہے,
اور وہ فطری اپنی
فطری تقاضا ہے, ماں کو بھی سرور مل رہا ہے, لذت مل رہی ہے, وہ بھی سکون محسوس کر رہی ہے, اور ثواب بھی مل رہا ہے. اس کے نتیجے میں اگر کوئی سخت دل ہو، بد مزاج ہو، بچوں سے جو ہے نا وہ دور رہتا ہو، بچوں سے نفرت کرتا ہو، بچوں کو دیکھنا گوارا نہ کرتا ہو، چومتا نہ ہو، شاید اس حوالے سے واقعی بھی ہو کہ کوئی اگر بچوں کو نہیں چومتا تو وہ بد مزاج شمار ہوتا ہے،
نہ تنہا بد مزاج بلکہ روایت کے جملے بڑے شدید ہیں، روایت جی کہتی کہ ایک شخص نبی کے پاس آیا اور شاید اس نے شاید اس سے ایک ایسا منظر دیکھا ہو کہ کوئی شخص اپنے بچوں کے بچوں کو چوم رہا ہو، تو کہنے لگا کہ ما قبل تو صبیاً قط، میں نے آج تک اپنے بچے کو نہیں چوما، ٹھیک ہے؟ تو جب وہ شخص چلا گیا وہاں سے تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ ہذا رجل اندی، یہ شخص جو ہے میرے نزدیک اہل جہنم میں سے ہے۔
اللہ اکبر،
بچوں، جو شخص بچوں پر شفقت نہ کر سکے، جو شخص اپنے بچے پہ شفقت نہ کر سکے، تو دوسرے یتیموں کو تو چھوڑیے، اپنے بچوں پہ شفقت نہ کر سکے تو
خدا کی رحمت کا،
خدا اس پہ کیسے رحمت کرے گا جو اپنے بچے پہ رحمت نہیں کرے۔ اور خاص طور پہ آج کے زمانے میں جہاں پر ہم جب آفس سے فارغ ہو کے گھر جاتے ہیں تو بجائے اس کی کہ گھر کو ٹائم دے ہم موبائل کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں، یہاں پر تو اور زیادہ شدت سے ان باتوں کی ضرورت ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھا جائے۔ کئی دفعہ ہمیں توجہ نہیں ہوتی، بچے آ کے ہمارا موبائل بند کرا کے کہتے ہیں اس کو بند کریں، یعنی وہ اب اس حد تک ان کی جو ہے نا وہ پہنچ گئی ہے تشنگی آپ کی سے ملاقات، کہتے ہیں اس کو بند کریں، اس کو سائڈ پہ رکھیں، اب وہ موبائل کو دشمن کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم ان کو شفقت کریں، اور پھر شفقت میں بھی عدل کا خیال رکھا جائے۔ ماں باپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک کو آپ نے چوما اور ایک کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو یہ بھی
محسوس کریں گے،
بچے محسوس کرتے ہیں، بلکہ رسول خدا نے اپنے ایک صحابی کو ٹوکا تھا کہ تم نے اس کو ادھر بٹھایا، ایک کو اپنے زانوں پہ بٹھایا، دوسرے کو ساتھ بٹھایا،
جی
اس کو کیوں نہیں زان دوسرے زانوں پہ بٹھایا، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز جو ہے کئی دفعہ ماں باپ کا رفتار میں اگر وہ دقت نہ کریں تو وہ بچوں کے اندر ایک دوسرے کے نسبت حسد کا سبب بن سکتے ہیں، دشمنی اور کینہ جو ہے وہ اسی حوالے سے آپ دیکھیے، آپ اچھا دیکھنے میں ملا ہے کہ عید کا دن آیا، اب جب عید دی جا رہی ہے تو بیٹوں کو 100 روپے اور بیٹیوں کو 50 روپے،
یہی صحیح،
ٹھیک ہے؟ تفاہم پوچھا کیوں، ارث میں یہ اسی طرح حصہ رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ دوبارہ ایک کج فہمی ہے کہ وہ ارث میں تقسیم، ارث کی تقسیم اور تھی، خدا نے یہ تو نہیں کہا کہ اب اس قاعدے کو اب ہر جگہ اپلائی کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے نا؟ بیٹا بیٹیوں کو بیٹی کو، بلکہ روایت میں جب ہدیہ لے کے آئے تو شروع کس سے کرنا چاہیے؟
شروع
بیٹیوں سے کرنا چاہیے،
سبحان اللہ،
پہلے بیٹیوں، کیونکہ وہ ان کی ضرورت زیادہ ہے، تو ان سے
وہ نفیس ہیں، نزاکت رکھتی ہیں، نازک مزاج ہیں، تو ان کی نزاکت کا اور نفاست کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے، ان کو زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی اور ان کی یہ فطری خواہش پوری ہونی چاہیے۔
اور یہ جو اتنی تاکید اور اتنا ثواب دین نے رکھا گیا، یہ بلا حکمت نہیں ہے، بلا فلسفے نہیں ہے، آج کل کے سائیکالوجسٹ اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ جو دین جو ہے جن دقائق اور جن لطائف کا حامی ہے وہ روشن ہوتی، علم کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ خود بخود وہ آشکار ہوتی چلی جائیں گی ان کی حکمتیں، کہ وہ بچے، خاص طور پہ وہ یتیم بچے جن کی عاطفی ضرورت بچپن میں پوری نہیں ہوتی، ان کے اندر جامعہ اور معاشرے کی بنسبت ایک کینہ ہوتا ہے، اور پھر بڑے ہو کے معاشرے سے اپنا بدلہ لینا چاہتے ہیں،
انتقام
کی خاطر وہ جرائم کرتے ہیں، جنایت کرتے ہیں، کرائم کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، تو یہ ایک شفقت کا ہاتھ پھیر دینا، ان کی ایک ضرورت کو چوم لینا، اپنے بچوں کو، دوسرے بچوں کو، ایک ہیلدی معاشرے کی تشکیل میں کتنا بڑا اثر رکھتی ہے کہ خداوند عالم نے اس کے لیے اتنا اجر و ثواب رکھا ہے۔
جی ہاں، یتیم پروری ایک مستقل عنوان ہے، اس پہ بھی ضرورت ہے بحث کرنے کی، لیکن اہم ترین اس کا فلسفہ یہی ہے کہ یتیموں کی بھی جو فطری خواہشیں ہیں ان کے اندر جو توجہ اور محبت کی خواہش ہے وہ پوری ہونی چاہیے، اگر ان کے سر پہ والد کا سایہ نہیں ہے تو دوسرے مومنین کو چاہیے کہ ان پر شفقت کا ہاتھ رکھے، ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں۔ اتنا ثواب اسی لیے بتایا گیا ہے کہ یہ عمل معاشرے کو ہی فائدہ پہنچائے گا،
بالکل
معاشرے کو فائدہ پہنچائے گا،
انویسٹمنٹ ہے، انویسٹمنٹ ہے، آپ نے واپس آپ نے فائدہ اٹھایا،
بہت اچھا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے کہ سب سے بڑا سرمایہ ہمارا یہی ہے، اصل ہمارا فائدہ اور اصل سرمایہ اولاد ہے، اگر اولاد اچھی ہو تو اسے بڑھ کر کوئی سرمایہ نہیں ہے.
اچھا, احترام کے مصادیق میں سے ایک مصداق سلام کرنا بھی ہے.
جی
ٹھیک ہے. اچھا, ہمارے یہاں معاشرے میں یہ عادت ہے کہ بچوں سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ پہلے سلام میں وہ ابتدا کریں.
جی
ٹھیک ہے. روایات کی روشنی سے ہمیں کیا دیکھنے میں ملتا ہے, کیا یہ روایت کے اندر جو میری نگاہ ہے اس میں تو یہ ہمیں ملتا ہے کہ سرکار دو عالم یہ فرماتے تھے کہ وہ ہر شخص پر تقدیم کر جایا کرتے تھے, مقدم ہو جایا کرتے تھے سلام کرنے, بڑا ہو چھوٹا ہو. ایسا نہیں انہوں نے کیا کہ چھوٹوں کے لیے وہ انتظار کریں کہ وہ سلام کرے تو میں جواب سلام دوں, نہیں, بلکہ لوگ تو دیوار کے پیچھے چھپ جایا کرتے تھے کہ کسی طرح ہم کبھی رسول کو ابتدا سلام میں ابتدا کر لیں, لیکن کبھی بھی کوئی شاید ابتدا نہیں کر پایا, موقع نہیں مل سکا. بلکہ ان کے جملے میں یہ جملہ ملتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ, یعنی ان کی عادتوں میں سے ہے, یا وہ کہ تسلیم علی الصبیان, بچوں پر سلام کرنا تاکہ میری بات سنت بن جائے. ٹھیک ہے. یہ بچوں پر سلام کرنا جو ہے یہ بھی ان کے احترام کا ایک
شخصیت کا
ہے, اور وہ جب وہ آپ کو دیکھیں گے کہ آپ تقدیم کرنا چاہتے ہیں تو خود بخود ان کے اندر یہ شوق پیدا ہوگا, نہیں ہم پہلے کریں, بجائے اس کے کہ ہم انتظار کریں. اور اگر کوئی بچہ بیچارہ بھول گیا تو بلکہ انتظار نہ کیا جائے کہ وہ پہلے کرے, ہم جب جائیں تو بڑوں پہ چھوٹوں پہ سب پر سلام کریں, ان کو احترام, بچوں کا احترام جو ہے وہ حفظ کریں. اس طرح سے
یہ بڑی دلچسپ روایت ہے جس میں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے بچوں کا احترام کرو, یعنی ان کے اندر ایک خود اعتمادی کی فضا آئے. یہ ایک بہت اہم عنوان ہے, بڑا حساس عنوان ہے کہ بچوں کا احترام کرو. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ روایت میں وارد ہوا ہے کہ بچوں کا احترام کرو تاکہ خدا تمہیں بخش دے. یعنی بچوں کا احترام والدین کے لیے مغفرت کا سبب بنتا ہے. اس میں کیا رابطہ کیا ہے اس میں, اگر سوچیں تو بات وہی آئے گی کہ اگر ہم بچوں کا احترام کریں گے, بچے کی شخصیت بنے گی, بچے کے اندر اچھے اخلاق آئیں گے, تو گویا کہ در حقیقت ہم نے ایک نیکی کی بنیاد ڈال دی ہے. یہ تو قاعدہ ہے, یہ صدقہ جاری ہے. ایک نیکی کی بنیاد آپ نے ڈال دی تو جب تک اس نیکی پہ عمل کیا جاتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا. تو یہ اس طرح بھی ہم دیکھیں کہ بجائے اس کے کہ ہم نیکیاں باہر جا کے ڈھونڈے, ہمیں گھر کے اندر ہی بہت ساری نیکیاں مل سکتی ہیں بیٹھے بٹھائے, جن کو ہم ضائع کر دیتے ہیں اور اس موقع کو ہم جو ہے وہ ہاتھ سے کھو بیٹھتے ہیں. ان پہ توجہ کی ضرورت ہے. ویسے اگر ہم جناب زہرا سلام اللہ علیہ جو تربیت کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے, یعنی بہترین مربی کائنات کی, جنہوں نے ایسے انسانوں کی تربیت کی جو جن کے بچے سیدہ شباب اہل الجنہ بنے, جن کی بچیاں جو ہیں وہ جناب زینب ام کلثوم سلام اللہ علیہا جیسی بچیاں,
بلکہ اگر معافی چاہتا ہوں, بلکہ مثالی گھرانہ فٹ آتا ہے عنوان, وہ اس گھر کے اوپر آتا ہے کہ ماں باپ بھی معصوم, دو بچے بھی معصوم.
جی جی. تو ان کی ہم سیرت میں اگر دیکھیں بڑے دلچسپ نکات ہیں واقعی, ان کے آپ سلام اللہ علیہ کے لیے منقول ہے کہ جب اپنے بچوں کو لوریاں سناتی تھی, جیسے ہوتا ہے ماں اپنے بچے کو گود میں سلاتی ہے تو کوئی تو کچھ نہ کچھ نہ بولتی ہے, کوئی اچھے ایسے جملات جسے ہم لوری کہتے ہیں, تو جو لوریاں انہیں سناتی تھی اس میں بھی اعلیٰ مضامین پائے جاتے تھے. مثلاً منقول امام حسن علیہ السلام کو جو لوری سناتی تھی جناب زہرا سلام اللہ علیہا, وہ یہ تھی کہ اشبہ ابا کا یا حسن, وخلع عن الحق الرسد, وعبد الہن ذل منن, ولا توالی ذل احن. کتنے اعلیٰ مضامین ہیں. اور بچہ جو ہے نا وہ اس پرترنم آواز کو سن کے آرام سے سو رہا ہے, لیکن یہ مضامین اس کے ذہن میں لاشعور میں نقش ہوتے جا رہے ہیں
کہ اپنے بابا کا ترجمہ بھی اگر آپ مومنین کے لیے ترجمہ کریں,
اشبا ابا کا یا حسن, اے حسن اپنے بابا جیسے بننا. علی علیہ السلام کو آئیڈیل کے طور پر
پیش کیا جا رہا ہے
متعارف کیا جا رہا ہے. یہ بھی اچھی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد اچھی بنے تو ہم ان کے لیے اب خود رول ماڈل بنیں, خود کو پیش کریں تاکہ وہ ہم سے سبق لیں اور ان جیسے بننے کی خواہش کریں. علی علیہ السلام تو ویسے ہی نمونۂ اتم و اکمل ہیں. تو اے حسن اپنے بابا جیسے بننا, حق سے گل و زنجیر کو ہٹا دینا, حق کو پابند سلاسل ہونے سے بچانا, حق کی حفاظت کرنا, خدا کی عبادت کرتے رہنا جو مسلسل تمہیں نعمتیں عطا کر رہا ہے,
وہی تعلق نعمت
کا, نعمتوں والا تعلق. اور خبردار کبھی بھی کینہ توز شخص کے دوست نہ بننا.
کتنے پیغامات,
یعنی لوری لوری میں کن اعلیٰ مضامین کی ان کو تعلیم دی جا رہی ہے, تربیت دی جا رہی ہے, اور یہ چیزیں ان کے ذہن میں نقش کی جا رہی ہیں. حق کا دفاع کرتے رہنا ہے, علی علیہ السلام کو رول ماڈل کے طور پر تم نے دیکھنا ہے, خدا کی عبادت کرنی ہے جو مسلسل نعمتیں عطا کر رہا ہے, اور ایسے افراد سے دوست نہیں رکھنی.
توحید بھی ہے, اجتماعی ذمہ داری بھی ہے, سب کچھ. اس کے مقابلے میں اب ٹوئنکل ٹوئنکل
ہمارے
یہ تو اس میں نہ توحید ہے, نہ نبوت ہے, نہ امامت ہے, نہ معاشرتی اصول ہیں,
کوئی تربیتی پیغام نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بس صرف ٹائم گزارنا ہے. بلکہ یہ چیزیں جو ہے نا
مضر اثرات اس کے اندر, آپ جو ہے یہ جب بھی آپ اپنے اصل کو, اپنے دین کو, خدا کے عطیے کو چھوڑ کر بیگانوں کی طرف جائیں گے, ان کی کلچر کو اپنائیں گے, تو وہ سارے مضرات جو ہیں وہ
نقصانات
ساتھ آئیں گے. اور امام حسن علیہ السلام کے لیے یہ تھا, یہ لوری دیا کرتی تھی.
جی جی, امام حسن علیہ السلام کے, یہ امام حسن علیہ السلام کے لیے تھا, اور امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ ہے کہ انت شبیہن بابی ولست شبیہن بعلی. یعنی ایک دیکھیں ترنم کا انداز بھی ہے, ایک آواز بھی ہے, ایک قافیہ بھی ہے, اور ساتھ ساتھ میں کتنے اعلیٰ مضامین بھی ہیں کہ تم میرے بابا کے, میرے بابا سے مشابہت رکھتے ہو. یعنی تم اپنے نانا پر گئے ہو اے حسین, تم اپنے نانا پر گئے ہو, اپنے بابا پر نہیں گئے. تو یعنی ایک ان کے سامنے ایک اچھا نمونہ پیش کیا جا رہا ہے, انہیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صورت میں تم شبیہ ہو تو سیرت میں بھی ان جیسے بننا. تو ایک بہت اعلیٰ مضامین جو اسلام کے اندر ہمیں یہ نمونے ملتے ہیں, یہی چیز ہمیں اذان میں بھی نظر آتی ہے. پہلے بھی ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ لوگوں کو عبادت کے لیے بلانا ہے تو بجائے اس کے کہ سیٹیاں بجائی جائیں, بجائے اس کے کہ نگارے ناقوس بجائے جائیں, اذان کہی جائے. کتنے پر مغز پر معنی نورانی جملات ہیں یہ. جی, گفتگو کو آگے بڑھائیں تو عبادت کے حوالے سے جی
زیادہ گنجائش نہیں ہے. میں نے کہا یہ وقت ہے, یہ موضوع ایسا ہے کہ اتنا دلچسپ ہے کہ
دلچسپ بھی بہت,
دل نہیں چاہ رہا کہ اس گفتگو کو ختم کیا جائے. لیکن مومنین اور مومنات سے, جس ہم نے شروع میں کہا کہ ایسا موضوع ہے کہ مستقلاً اس کے اوپر درس کا اہتمام ہونا چاہیے. آخر میں ایک نقطے کی طرف میں اشارہ کروں گا, اور اس قرآن کی سورہ کہف 82 ورس سے الہام لیتے ہوئے کہ جب جناب خضر علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ تین چیز, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی ہمراہی ہوئی, اور وہ پہلے انہوں نے کشتی کو توڑا, اور پھر ایک بچے کو قتل کیا, پھر ایک دیوار کو بنایا, ایک شہر سے جا رہے تھے جہاں پہ کسی نے بھی ان کو اپنا مہمان نہیں بنایا, بھوکے تھے, پیاسے تھے, جاتے جاتے ایک دیوار گر رہی تھی, انہوں نے دیوار کو بنایا, اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے پھر نہیں رہ گیا, اور انہوں نے جو ہے وہ پوچھا یہ آپ نے کام کیوں کیے, تو وہاں پر ان کی جدائی ہو جاتی ہے, اور جناب خضر علیہ السلام جناب موسیٰ علیہ السلام کو ان کاموں کی حکمت بتاتے ہیں. تو یہ تیسرے کام کی حکمت ہے, واقعہ مفصل ہے, قرآنی ہے, مومن رجوع کر سکتے ہیں کہ وہ جو دیوار بنائی انہوں نے وہ کیوں بنائی. تو قرآن یہ کہتا ہے وہ عمل جدار, یہ جو جدار تھی نقل کرتا ہے ان کے زبانی, فکان علیہ غلامین یتیمین, دو یتیم بچوں کی دیوار تھی, ٹھیک ہے, فی المدینہ جو شہر میں رہتے تھے, وَكَانَ تَحْتَهُ قَنْزٌ لَهُمَا, اور اس کے نیچے ایک گنجینہ تھا, ایک ٹریجر تھا بچوں کا. اگلا جملہ بہت اہم ہے, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, اور ان کا باپ صالح شخص تھا. یتیم بچے ہیں, دنیا میں نہیں ہیں باپ, ٹھیک ہے. اب خطرہ ہے دیوار گر جائے گی, وہ خزانہ ضائع ہو جائے گا, آشکار ہو جائے گا, لوگ لے جائیں گے, یتیم بچوں کو کچھ نہیں ملے گا. چونکہ ان کا باپ صالح تھا, خداوند عالم نے ان بچوں کے مستقبل کی حفاظت کے لیے ایک نبی کو, اور ایک جناب خضر, بعضی روایت میں اگر آپ جناب خضر کو بھی نبی کا درجہ دیں تو دو نبیوں کو مامور کیا, بھیجا کہ ان کے مستقبل کی حفاظت کی جائے. اگر آج کے پرافات دور کے اندر ہم چاہتے ہیں, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ محفوظ رہیں, خداوند عالم ان کی حفاظت کا انتظام کرے.
یعنی ہم انشورنس کرانا چاہتے ہیں بچوں کی, جیسے کرتے بھی ہیں دوسرے مالی لحاظ سے, تو ہم انشورنس,
یہ انشورنس ہے کہ آپ اپنے آپ کی تربیت کریں, آپ اپنے آپ کو صالح بنا لیں, خداوند عالم آپ کے بچوں کی حفاظت کا انتظام خود بخود کر دے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے وظائف انجام نہ دیں, کیونکہ بہت ہر دفعہ دیکھنے ملا آپ وظائف دیتے بھی ہیں تب بھی ممکن ہے کہ بچہ گمراہ ہو جائے, وہ بچے کا اپنا ارادہ ہے. لیکن جو اصل نقطہ یہ ہے کہ اپنی تربیت کیے بغیر ہم بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے. آخر میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اپنی تربیت اور بچوں کی تربیت کرنے میں کامیابی عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد.
اللہم صلی علی محمد.